السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العظيم. معزز ديني بھائیو، مختصر وقت کے اندر ایک اہم گزارش کے طور پر ہماری بات ہوگی، مذاکرے کے لیے تو انشاءاللہ تفصیلی وقت چاہیے، تفصیلی طور پر مذاکرے ہوتے رہیں گے، میں آپ کے درمیان 20 سے 25 منٹ حائل ہوں، اس میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ہمیں کس سے اصلاحی ربط و تعلق رکھنا چاہیے، چونکہ یہ بھی ایک حصہ ہے اولیاء کرام کی تعلیمات میں سے۔ صوفیہ کے اقوال میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کے ذرائع کیا ہیں، کہتے ہیں کہ کثرت ذکر اللہ، تلاوت کلام اللہ، صحبت اہل اللہ سے تعلق مع اللہ کو پیدا کرو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے ایک لمبا مضمون ہے، اس کی تفصیلات ہیں، ذکر جہری بھی ہے، ذکر سری بھی ہے، 3 تسبیحات کا ذکر بھی ہے، 12 تسبیحات کا ذکر بھی ہے، ذکر لطائف کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے جیسے آپ کو بزرگوں سے مشورہ ملتے رہے، اس کے مطابق ذکر کا اہتمام کرنا۔ دوسرے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریق یہ ہے کہ اللہ کے مبارک کلام کی تلاوت کا اہتمام التزام کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے ذرائع ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل اللہ ہے کون، کہ ان کی صحبت، ان کی مصاحبت کے ذریعے سے، ان کی مجالست کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا۔ اس کی ایک ادنا سی مثال یا اس کی ایک ادنا سی پہچان حضرات عارفین نے یہ بیان فرمائی کہ وہ جس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کا مذاکرہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی یاد غالب آ جائے، اللہ کی یاد جس کی مجالست میں ہو، مصاحبت میں اللہ کی یاد غالب آئے، اس کو اللہ کا ولی سمجھو اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھو۔ قرآن مجید کے الفاظ کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا ولی کون ہے، تو اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے اور تقوی والا ہے، یہ عمومی پہچان، عمومی معرفت دی گئی۔ مراتب کے اعتبار سے اولیاء کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے پہلے تو جان لیں کہ اللہ کے ساتھ جو ولی ولایت کا تعلق رکھتا ہے، اس ولی کی پہلی قسم ولایت عامہ کہلاتی ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے کلمہ طیبہ کے اقرار کرنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھ لینے سے۔ صرف کلمہ کا اقرار ایمان میں داخل کرتا ہے، اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ صاحب ولایت ہوتا ہے، لیکن یہ مرتبہ عام ہے، عمومی ولایت کہتے ہیں۔ پھر ولایت کی ایک خصوصی قسم شروع ہو جاتی ہے، اور وہ خصوصی قسم یہ ہے کہ آدمی جس قدر اپنے اندر روح میں توحید کا ملکہ پیدا کرتا جاتا ہے، اسی قدر اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ توحید کا ملکہ کیا ہے؟ توحید فی العبادت ملتی ہے، تو آدمی گویا یوں سمجھے کہ ایک مرتبہ بلند ہو گیا۔ توحید فی الاستعانت ملتی ہے، تو دوسرا مرتبہ بلند ہو گیا۔ توحید فی الربوبیت ملتی ہے، تو تیسرا مرتبہ بلند ہو گیا۔ اسی طرح توحید فی التقوی ملے تو چوتھا مرتبہ بلند ہو گیا، توحید فی التوکل ملے تو پانچواں مرتبہ بلند ہو گیا، توحید فی التفویض ملے تو چھٹا مرتبہ بلند ہو گیا، توحید فی التسلیم ملے تو ساتواں مرتبہ بلند ہو گیا، توحید فی التوکل ملے تو پھر آٹھواں مرتبہ بلند ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ مراتب ایمان ہے۔ جیسا بندہ اپنے اندرون میں ایمان کا ملکہ پیدا کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی مراتب ولایت میں بلند مرتبہ پاتا جاتا ہے۔ تقوی میں بھی جس قدر آدمی اپنے اندرون میں تقوی کو پیدا کرتا جاتا ہے، مراتب ولایت جب ولایت خاصہ کی اس بدایت ایمان و تقویٰ کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کی شان یہ بنا دیتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہو جاتا ہے، یعنی کسی گزشتہ چیز پر کسی قسم کا اس کو افسوس یا ندامت یا غم نہیں ہوتا، یا آئندہ پیش آنے والے حالات سے وہ آدمی بے خوف و خطر ہو جاتا ہے، یہ شان اللہ پاک اس کی بنا دیتے ہیں تعلق قائم کرنے کی وجہ سے۔ میں اپنی زبان میں کہوں اس سے بہتر ہے کسی ولی کی زبان میں کہوں، بات آسان ہو جائے گی سمجھنے میں۔ بزرگوں کے اپنے اپنے مراتب ہیں، کوئی اپنے زمانے کا غوث ہے، کوئی ان کا سردار غوث الاغواث ہے، سید الاغواث ہے، کوئی قطب ہے تو کوئی قطب الاقطاب ہے، کوئی بدل ہے تو کوئی بدل الابدار ہے، اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے ولایت کی شان رکھنے والے ہوں گے، کرام ہیں۔ ہندوستان کے سرزمین پر ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ہے۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے بڑے چاہ سے فرمائی۔ ابتدائی زمانہ وہ تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جانے لگے تو مدرسے سے آنے کے بعد میں جیسے بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ امی جان بھوک کا تقاضا ہے، کچھ کھانے کا انتظام فرما دیجیے، تو والدہ نے انہیں ایک نصیحت فرمائی۔ نصیحت یہ کی کہ بیٹا ایسا کرو، کھانا وہی کھلاتا ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ماں باپ کو کھلاتا ہے وہی ماں باپ کے اولاد کو بھی کھلائے گا، جو ہمیں کھلاتا ہے وہی اللہ تمہیں کھلائے گا، ہاں یہ کرو کہ جو طریقہ ہمارا ہے تم اس طریقے کو اختیار کرو۔ پوچھا امی جان آپ کا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھوک لگتی ہے تو مصلی بچھاتے ہیں اور دکان نماز ادا کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے التماس کرتے ہیں کہ مولا تعالی آپ ہمارے رزاق ہیں، ہمارے لیے روزی کا انتظام فرما دیجیے، تو پھر اللہ پاک ہمارے لیے روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم تلاش میں لگتے ہیں اور تلاش کے نتیجے میں اللہ ہمیں فضل عطا فرماتے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے لیا ہوا سبق ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، چنانچہ اپنے بچے کی تربیت مانگ اس انداز میں کی کہ بیٹے پہلے مصلی بچھاؤ، رب تعالیٰ سے مانگو، مانگنے کے بعد اسباب کو تلاش کرو، اللہ اس کے اندر تمہارے لیے سبب کو پیدا فرما دے۔ بنیاد جن کی تربیت کی ایسی ہوئی ہو ان کی زندگی کیسے گزری ہوگی، ہم اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وصیت میں کیا فرمایا ہے۔ ان کی تربیت اس نہج پہ ہوئی، اللہ سے لینے کا طریقہ، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ، اللہ سے حاصل کرنے کا واسطہ اور ذریعہ، جس قدر ماں نے سمجھایا تھا اسی اعتبار سے ان کی تربیت بھی، اور جب وہ اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو اپنے آخری ایام میں انہوں نے بڑوں کو بلایا اور وصیت لکھوائی۔ وصیت بڑے عجیب انداز کی ہے، اسی میں ولی کس کو کہتے ہیں اس کو پہچاننے کا ہمیں ڈر ملے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنا سمجھا کر اپنی بات ختم کروں۔ دیکھیں وصیت میں انہوں نے پہلی شرط یہ لکھی کہ جناب والا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایرا غیرا کوئی میرا نماز جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولی فوت نہ ہوئی ہو، سنے بلوغ سے لے کے میرے جنازے میں شرکت ہو۔ سب جانتے ہیں یہ کھیل نہیں، تماشا نہیں، ہماری فجر تو جاتی ہے، ظہر اثر اور مغرب عشاء کا تو کوئی پتہ نہیں۔ کہنے والے نے اچھے انداز میں یوں کہا، ظہر اثر بسر گئی، مغرب کا پتہ نہیں، عشاء میں تھا نشا میں، فجر کو میں نے اٹھا نہیں۔ ہمارے نمازوں کا حال یہ ہے۔ لیکن ایک اللہ والا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میری تربیت میری والدہ نے یہ کی کہ بیٹے روزی اگر چاہیے تو اللہ سے لینا سیکھ، اور اللہ سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سجدوں کی اپنی زمین کو سجدوں سے زندہ کرو، اور مصلی کو گویا اپنے لیے مقام تعلق سمجھو، اللہ سے قربت کرو، اللہ سے لینے کا۔ اب اسی انداز میں جب ان کی تربیت بھی تو وصیت میں یہ پہلی وصیت فرما رہے ہیں کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی۔ اور سب جانتے ہیں بھائی ہمارا حال یہ ہے کہ اول تو نمازیں نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جاتی ہے تو کبھی کبھی جمعہ نہیں، بول دینا ہو گئی تو 360 کی، نہیں تو پھر کھاٹ کی پڑھے تو عید کی نماز ہو گئی ہو گئی، نہیں تو بس اس کی جنازہ نماز نماز جنازہ کوئی پڑھا دے۔ عموماً تو توفیق ہی نماز کی نہیں ہو، اگر ہو بھی جاتی ہے تو کسی کو عیدین کی، اور پھر اس سے زیادہ کوئی بہت زیادہ تعلق رکھنے والا ہے تو وہ سمجھو جمعہ جمعہ پڑھنے والا ہو، اور بھی زیادہ تعلق ہو گیا تو یوں سمجھو کہ نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ لیکن نمازیں بھی پوری ہوتی ہوں یہ ضروری نہیں، کبھی قضا ہو رہی ہے کبھی چھوٹ رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ تو لیتا ہے لیکن تکبیر اولا کا اہتمام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تکبیر اولا کے بڑے فوائد آئے ہیں، دو فوائد اتنے ذہن میں رکھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک اگر تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو دو پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے آزاد ہونے کا اور دوسرے نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ کھیل تو نہیں، جس کو اللہ پاک نفاق سے بری ہونے کا اعلان فرماتے اس زمانے میں سب سے بڑی بات ہوئی، ورنہ ہر دل میں کینہ ہے کپٹ ہے، ہر دل منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ طریقہ دیکھو، وصیت فرما رہے، وصیت اس جملے کو کہتے ہیں جو آدمی اس دنیا سے پردہ کر رہا ہو اس وقت میں کوئی آخری کلمات لکھوا رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے، ارے صاحب تم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، کیا ضرورت ہے نماز ہی ایسا رہا تو میری نماز جنازہ پڑھانا بولو؟ اس سے سمجھو، ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی، آ کے کہنے لگی کہ حضرت میرے ہاتھ میں تیل کی کٹوری تھی، میں اپنے بچوں کے لیے لے جا رہی تھی، راستے میں پیر پھسلا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، عمر رسیدہ ہوں، میرے ہاتھ سے تیل زمین پہ گر گیا اور جذب ہو گیا، اب آپ ہی کوئی انتظام فرمائے، میرا تو کوئی انتظام نہیں۔ تو اللہ کے اس ولی نے کہا کہ اللہ کی بندی، میں خود ایک فقیر آدمی ہوں، میرے پاس دینے کو تیرے پاس کچھ نہیں، اگر کہیں سے کچھ آ جائے گا تو تجھے دے دوں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، میں نے بہت سن رکھا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا میں اس آس میں آئی ہوں کہ آپ مجھے اپنے دربار سے خالی نہیں لوٹائیں گے، میری کچھ مدد فرما دیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، جہاں تیل گرا ہمیں وہاں لے کے جاؤ۔ جس جگہ تیل گرا تھا وہاں لے جایا گیا، تو کھڑے ہوئے بزرگ نے یہ اعلان فرمایا کہ زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے، اگر تیل واپس نہیں کرتی تو پھر ایسا ہوگا کہ میں یہاں لا کر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ زمین سے جیسے فوارہ نکلتا ہے تیل زمین سے نکلنے لگا، اور اس بڑھیا نے اپنا کٹورا پکڑا اور تیل بھر کے چلی گئی۔ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے تو صرف ایک کلمہ کہا کہ ایک بے نمازی کو لا کے دفن کر دوں گا اور زمین سے تیل نکلنے لگ گیا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم نادان ہیں لیکن زمین اللہ کے مخلوق ہے، اور وہ جانتی ہے کہ جب ایک بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے تو اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا وہ نہیں چاہتی کہ اس میں عذاب کے دروازے کھلیں۔ مخلوقات میں ایک جامد شے کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے اس قدر ڈرتی، ہم عقل و شعور رکھنے والے ہو کر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، کس قدر بے رغبتی ہمارے اندروں میں آئے۔ تو بنیادی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ دیکھو بھائی، میرا نماز جنازہ سب نے پڑھائے، کون پڑھائے؟ وہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میرے جنازے میں آنے تک تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اچھا سا، دوسری شرط وصیت میں، میرا جنازہ سب نہیں پڑھا سکتے، وہ آدمی میرا نماز جنازہ پڑھانے کو آگے بڑھے جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی۔ پہلی شرط سے ہارڈ، ہارڈ سے ہارڈ، چار شرطیں، ایک سے بڑھ کر ایک دقت تل، ایک سے بڑھ کر ایک مشکل۔ پہلے تو نماز ہی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اوپر سے اگر سنت بولے تو، اور وہ بھی کون سی سنت، چلو فجر کی بولے تو امام صاحب رکعت جی بنے ہوئے ہیں، آگے پیچھے دو ٹھونگے مار لے کے ٹھہر دے تو ٹھہر جائے۔ لیکن اکثر جو عصر کی سنتوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت غیر مؤقتہ داخل نفل ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یا سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ ایسی سنت جس کے چھوڑنے پر پوچھ ہو، ایسی بھی سنت نہیں ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، اس طرح کا حکم ہے۔ اس کے باوجود حضرت اپنی وصیت میں یہ فرمائے کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں کبھی خزا نہ ہوئی۔ دو چلو پھر بھی دن ہے، دن میں کوئی آدمی پڑھ لے تو پڑھ لے، کوئی تکبیر اولا کا اہتمام کر لے تو کر لے، کوئی عصر کی سنتیں پڑھ لے تو پڑھ لے، دن میں پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن رات کی نماز پڑھنا ذرا زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ کیا تیسری شرط رکھی، اور تیسری شرط اس سے خطرناک، اس سے زیادہ دقت طلب۔ فرمایا میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز باہر ہونے سے لے کر میرے جنازے میں آنے تک نہ چھوٹی۔ پہلی شرط تکبیر اولا نہ چھوٹی، یہی مشکل ہے اپنے لیے۔ دوسری شرط سنت غیر مؤکدہ، اصل کی سنت ہے جس کی قضا نہ ہوئی۔ تیسری شرط لگائی کہ جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی۔ ارے صاحب، ایک اللہ والا اپنے جنازے پر اپنے لیے وصیت یہ فرما رہا ہے کہ جنازہ کون پڑھائے؟ کہتے ہیں کہ وہ جنازہ پڑھائے جس کی تہجد قضا نہ ہوئی۔ کیا وجہ ہوگی؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ فرمایا کہ تہجد کا ولایت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جو آدمی قائم اللیل نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت مطالعہ کا اس قدر اہتمام ہو کہ وہ آدمی نمازیں نہ چھوڑتا ہو، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے ایک اب دنیا نے سمجھتے جائیں ولی کون ہے۔ ولی وہ ہے جو شریعت کا تابع ہو، جو شریعت چھوڑ کر کہے میں اللہ کا ولی ہوں۔ ہم اس کو شیطان کا ولی تو مان سکتے ہیں، رحمان کا ولی نہیں مان سکتے۔ اب ان کا کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، جن کے ہاں بیعت ہوتے ہی نمازیں بھی معاف ہو جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے دوست، یاد رکھو اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار اللہ کی رحمت اللہ علیہ اپنی وصیت میں یہ فرما رہے ہیں فرض نہ چھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ سنت نہ چھوڑے کا کیا مطلب ہے؟ سنت نہ چھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا ولی نبی کی سنت کو چھوڑ کے کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ نفل کی سنت سے اندازہ کرو کہ نبی کی کسی سنت کو وہ ادنا نہیں سمجھتا، اور کوئی سنت نبی کی نہیں چھوڑتا، تب اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پہلی شرط میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ صاحب شریعت ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، عامل شریعت ہوگا۔ دوسری شرط سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ ولی پڑھائے، اور ولی کی علامت یہ فرما رہے ہیں وصیت میں کہ جس کی سنت نہ چھوٹتی ہو۔ اس کا مطلب کوئی اللہ کا ولی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن نہ کرے، اور کسی بھی طریقے کو معمولی درجے کا نہ سمجھے، اس قدر اہتمام ہو کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جنازے میں آنے تک خزانہ کی ہو۔ تیسری شرط لگائی، مطلب اس کا وہی ہے کہ میرا نماز جنازہ ولی پڑھائے۔ ولی کون ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، ولی جانتا ہے۔ ایک محاورہ ہے صوفیہ کے پاس، کہا جاتا ہے ولی را ولی می شناس، ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے، سب نہیں پہچانتا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ صالحیت کا ولی شہادت کے ولی کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتا، شہادت کے مرتبے کا ولی صدیقیت کے مرتبے کے ولی کو نہیں پہچان سکتا، صدیقیت کے مرتبے کا ولی غوثیت کے مرتبے کے ولی کو نہیں پہچان سکتا، غوثیت کا مرتبے کا ولی بدلیت کے مرتبے کے ولی کو نہیں پہچان سکتا، بدلیت کے مرتبے کا ولی خطبیت کی ولایت کے مقام کو نہیں جان سکتا، نہیں پہچان سکتا، اور خطبیت کے مرتبے کا ولی مقام نبوت کو نہیں سمجھ سکتا، اور نبی بھی سید الانبیاء کے رتبے اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پہچان ہے ولی را ولی می شناس، جو جس درجے کا ولی ہے وہ اس درجے کے ولی کو تو پہچانتا ہے، اس سے بڑے درجے کے ولی کو نہیں پہچانتا۔ ولی اپنے درجے کے اعتبار سے ایک کے بعد ایک ترتیب ہے کہ کون کس کو جانتا ہے، کون کس کو پہچانتا ہے۔ اب عمومی درجہ تو یہ ہے، چھوڑیں بات تو پہنچ رہی ہے نا، ضروری نہیں ہے مائک ہونا، بات پہنچ رہی ہے، یہ کافی ہے۔ دیکھو اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو۔ تھوڑا قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ تاکہ آواز سب تک پہنچ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کو کبھی نہ چھوڑتا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو نبی کے طریقے کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ تیسری شرط، وہ آدمی رات کی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہو۔
رات کی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والا کیوں؟ اب یہ ہم کیا جانیں کہ رات کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر پوچھنا ہی ہے تو سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء اہل جنہ سے پوچھیں کہ رات کی نماز کا فائدہ کیا ہے، وہ بتائیں گی۔ جس کو اندازہ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے وہ اس چیز کو کبھی ترک نہیں کرتا، چھوڑا نہیں کرتا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں بیوی شوہر کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے، بچوں کے جو حقوق ہیں ادا کیے، ان کو سلایا کھلا پلا کر کے پھر مسلح پہ آ کے کھڑی ہوگی۔ رات کو عشاء کے بعد مسلح پہ ٹھہری ہیں تو صبح فجر کی اذان پر پہلی رکعت ہی ختم ہو پائی، ابھی ایک ہی رکعت بھی ہے، اب اذان کی آواز آئی تو دوسری رکعت کو جلدی جلدی مکمل کیا اور ہاتھ اٹھا کے یوں دعا میں کہنے لگی کہ اللہ آپ کی رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی دو رکعت بھی پورے اطمینان سے ادا نہ ہوئی۔ ان کو معلوم ہے رات کی نمازوں کا فائدہ کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرتبے کو کون جان سکتا ہے، وہ جانتے ہیں رات کی نمازوں کا فائدہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں وہ لذت اور چاشنی اور اللہ کے ساتھ وہ تعلق دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدو میں میمنت متبرم ہو جایا کرتے تھے۔ اب عام انداز میں دیہاتی زبان میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ادب نہیں ہے، نبوت کا نبی کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کو آیت اتارنی پڑی طہ ما انزلنا علیک القرآن للاشقاء، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ ایسا کر لیں، ہاں رات کی نماز میں ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارے ساتھ وابستگی ہے، آپ ایسا کریں آدھی رات قیام فرما لیں اور اس سے کچھ کم زیادہ جیسا آپ کی طبیعت کی بشاشت ہو، لیکن اتنا اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالیں۔ رات کی نمازوں کا فائدہ کیا ہے ان سے پوچھو تو پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت اپنی وصیت میں جو فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہمارے سلسلے کے صوفیاء اور بزرگان دین نے یہ بتلایا کہ رات کی نماز کا اللہ کی ولایت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جو قائم اللیل نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج تو قائم النہار ہی نہیں ہے، فرض نمازیں ہی پوری نہیں ہو رہی اور ولایت کے دعوے ہو رہے ہیں، نہیں میرے دوستو، اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے جو قائم اللیل ہو۔ اللہ ہم سب کو قائم اللیل بنا دے۔ ذرا دشوار ہے، تھوڑا ہارڈ ہے، تھوڑا مشکل ورک ہے، لیکن انشاءاللہ آسانی کے لیے ایک تدبیر بتا دیتا ہوں ضمن۔ تدبیر یہ ہے کہ بھائی رات کو اٹھ کے پڑھتے ہو تو بہت اچھا، یہی افضل ہے، یہی سنت، طریقہ تو وہی، اور یہ اللہ سے ولایت اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی سے تھوڑا مشکل ہو رہی ہو، دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے، عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے، اکابرین نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تہجد کا ثواب مل جائے، دیکھو تہجد کی وہ فضیلت تو نہیں ملے گی جو رات کو اٹھ کے پڑھنے کی، ثواب مل جائے، اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ تہجد رات میں فطر پڑھنے کے بعد دو یا چار جتنی بھی بشاشت سے نفل نماز پڑھ سکتا ہو پڑھ لے، دو رکعت کر کے، دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت، آٹھ رکعت، جتنے پڑھ سکتا ہو، چونکہ ابھی سویا نہیں ہے تو پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، پڑھ سکتا ہے۔ اس نیت سے پڑھے کہ اے اللہ رات کو اٹھ کر انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا، لیکن اگر نہ پڑھ سکا تو آپ میری اس نماز کو تہجد بنا دیجیے۔ یہ دعا کرنے سے انشاءاللہ کم سے کم یہ ہوگا کہ تہجد پڑھنے والوں میں اللہ شمار ہی فرما لے، چلو رات کی نماز پڑھنے والا ہے، اتنا ثواب تو مل جائے گا۔ فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ہم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو سونا، سو کر اٹھنا، اٹھ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا، وہ مقام تو بڑے اولیاء کا ہے، ہم اس درجے تک نہیں جا سکتے، تو کم سے کم ابتدا تو کر لیں، اتنا تو ہو کہ دو رکعت ہی صحیح روزانہ پڑھ لیا کریں فطر کے بعد میں، اس نیت سے کہ اللہ رات کو اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، اگر نہ پڑھ سکا تو آپ میری اس نماز کو تہجد بنا دیجیے، تو اللہ پاک کے ساتھ سے امید ہے کہ اللہ پاک کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ ہوگی تیسری شرط۔ کون پڑھائے نماز جنازہ؟ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ تین کام تو حضرت نے اپنی وصیت میں یہ فرمائے جو کرنے کے تھے، ایک کام وہ فرمایا جو نہیں کرنے کا تھا، نہیں کرنے کا ایک کام فرمایا، فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے بالغ ہونے سے لے کر میرے جنازے میں آنے تک کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ ہم کر سکتے ایسا؟ قسم خدا ذوالجلال کی اگر ہم میں سے کسی نے یہ وصیت کر دی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس کا جنازہ سڑ جائے گا لیکن کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے نمازی ہیں، کون سی ہماری نماز اہتمام سے ہو رہی ہے، کون سی ایسی ہے جو مراتب قبولیت تک پہنچ گئی ہو۔ ہمیں خود اندازہ ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ اب چوتھی شرط کیا رکھی؟ جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا۔ اب غیر محرم کون ہے، محرم کون ہے، یہ ایک نازک مسئلہ ہے، لیکن اجمالی طور پر اصول کے اعتبار سے قرآن مقدس نے جس طرف نشاندہی کی ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعات وامہات نسائکم، یہ آیت مبارکہ جو ہے پارے پانچ کی، اس کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اصول میں جو بات علماء نے فرمائی میں صرف اتنی کرتا ہوں، دادی، نانی، خالو، خالہ، پھوپھی، ماں، دودھ جس کا دودھ پیا ہو وہ ماں، ٹھیک ہے، بہن، بیٹی، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، یہ گیارہ عورتیں اصول میں آتی ہیں کہ دیکھو کم از کم یہ عورتیں ہیں جن کو دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، یہ آپ کے محرمات میں سے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں ان میں سے کسی کو نہ دیکھا ہو۔ کوئی ہے ایسا؟ صرف دادی کو دیکھا ہو، نانی کو دیکھا ہو، ماں کو دیکھا ہو، بیٹی کو دیکھا ہو، بیوی کو دیکھا ہو، اور بہن کو دیکھا ہو، بھائی کی بیٹی کو دیکھا ہو، بہن کی بیٹی کو دیکھا ہو، ان سے ہٹ کے کسی اور کو نہ دیکھا ہو، ایسا کوئی آدمی آپ دکھا سکتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ حضرت اپنی وصیت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ولایت کا ایک گہرا تعلق نظروں کی حفاظت سے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پڑھنے کا موقع ہو تو پڑھنا، ان کے پورے تصوف کا خلاصہ نظروں کی حفاظت۔ حضرت اپنی پوری زندگی میں یہی فرماتے رہے، اللہ کا ولی بن رہا ہوں، نظر کی حفاظت کرو، بس نہ محرموں کو نہ دیکھا کرو، جس طرف اللہ نے دیکھنے سے منع فرما دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت دشوار ہے، ہمارے زمانے میں یہ حال ہے کہ ہمارے موبائل فون خالی نہیں، ہم اگر اپنا موبائل کھولتے ہیں تو فوٹو، اور اگر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو خد آدم یعنی آدم کے جسم کے مقدار سے بڑی بڑی تصویریں آمیزہ ہیں، اور آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پھر اور طریقے بھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لباس میں کسی کو دیکھے اور غیر ملبوس کسی کو دیکھے، یہ تو پھر سب کو پتا ہے کہ وہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے، کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے زمانے کے اعتبار سے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے میں حضرت کی وصیت سے چار باتیں بتا رہا ہوں اور میری بات ختم۔ پہلی بات، ولی وہ ہے جو شریعت کا تابع ہے۔ دوسری بات، ولی وہ ہے جو سنت کا اہتمام کرنے والا۔ تیسری بات، ولی وہ ہے جو نوافل سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ہو۔ تہجد نوافل میں ہے نا، فتہجد بھی نافلۃ اللہ۔ نمبر چار، نظروں کی حفاظت، جو یہ اہتمام کرے سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو تیسری بات میں نے بتائی تھی، صحبت اہل اللہ۔ اہل اللہ کون ہے؟ اہل اللہ وہ ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، جس میں یہ شرطیں پائی جائیں، نمازوں کا شریعت کا اہتمام کرنے والا، طریقت کا اہتمام کرنے والا یعنی سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، نظروں کی حفاظت کرنے والا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کر جنازے سے کفن کو ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا، تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو رواں تھے، جو بنیادی سبق ہے وہ عرض کروں، جو تصوف کا خلاصہ ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ گرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی پیشانی پر، اور یوں کہہ رہا تھا، اللہ کے ولی، اس دنیا سے آپ تو رخصت ہو گئے لیکن جاتے جاتے میرا راز کیوں فاش کر دیا؟ یعنی یہ وہ چیز تھی کہ آج تک یا تو اللہ جانتا تھا یا بحیثیت شیخ خواجہ صاحب جانتے تھے، آپ نے میرا راز لوگوں پر فاش کر دیا، اب تک کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد میں آگے بڑھے، لوگوں سے کہا کہ لوگوں سب درست کر لو، میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں، نماز ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ حضرت شرطوں کا پتہ ہے، کیا شرطیں حضرت خواجہ صاحب نے فرمائی ہیں؟ وصیت میں فرمایا کہ اللہ گواہ, اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں کی, اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میری تہجد بالغ ہونے سے لے کے آج تک کبھی قضا نہیں ہوئی, اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی. جانتے ہو وہ کون سے؟ خواجہ شمس الدین التمش, اس زمانے کے بادشاہ تھے. بادشاہ کے لیے اہتمام کرنا آسان تھا, لیکن ہمارے لیے معمولی سے کاروبار کو چھوڑنا بہت دشوار اور مشکل ہے. اب جو مرید صاحب ہیں, مرید صاحب نے ولایت کی ایک اور تعریف فرمائی ہے اپنے الفاظ میں. وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج تک میرے اس عمل کو اللہ جانتا تھا یا بحیثیت شیخ آپ جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا. مطلب جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, غیر اللہ کے لیے عمل نہ کیا جائے. یہ علامات ولایت ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل مقبول عطا فرمائے.
Thank you.